الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين سورة آل عمران کے رکوع نمبر 4 کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 31 سے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کے 10 رکوع جو ہیں پہلے اس میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل میں سے نصارہ سے غالب خطاب ہے اور پہلی 32 آیات میں تمہیدی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس سلسلہ کلام کی دو آیات یعنی آیت نمبر 31 اور 32 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا سلسلہ کلام جو آئے گا جیسے قرض کیا جا چکا آیت نمبر 33 سے لے کے آیت نمبر 63 تک تقریباً 3 رکوع بنتے ہیں جس میں خطاب ہے نجران کا ایک ڈیلیگیشن ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کہ نصارہ کا ڈیلیگیشن وہ تھا ان کو دعوت بھی دی گئی ہے ان کے باطل عقائد کا رد بھی کیا گیا ہے فرمایا آیت نمبر 31 میں قل ان کنتم تحبون اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی تو میری اتباع کرو پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہ بخش دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اب سلسلہ کلام میں کیونکہ اہل کتاب کے ضمن میں بھی ذکر ہے تو وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں یہود بھی دعویٰ کرتے تھے نصارہ بھی دعویٰ کرتے تھے تو ان کے اس دعوے کے لیے ایک دلیل جو سٹینڈرڈ ہے کرائیٹیریا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں دعوے قابل قبول نہیں زبانی جمع خرچ جو ہے یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس ایمان کے دعوے کا عملی ثبوت پیش نہ کر دیا جائے اور وہ عملی ثبوت ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری رسول ہیں ان کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ صحیح قرار پائے گا اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتباع کے معنی کیا ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے اطاعت کی جاتی ہے احکامات کے ضمن میں یہ کرو یہ نہ کرو جو کہ لازمی سی بات ہے جس کو آج کی ہم اپنی اسکول یا کالج کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ 33% مارکس کا معاملہ ہے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اطاعت کی جاتی ہے حکم کے معاملات میں اتباع کی جاتی ہے پسند اور ناپسند کی روش کے اعتبار سے پسند اور ناپسند کے معاملات میں یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ کے رسول سے ہمیں نماز مل گئی تو ہم نے ادا کر لی زکوٰۃ مل گئی تو ادا کر لی نہیں بلکہ آپ کسی چیز کو پسند فرماتے تھے کسی چیز کو ناپسند فرماتے تھے یہ اتباع ہے اور محبت الہی کے دعوے کی قبولیت کا انحصار فقط اطاعت رسول پر نہیں بلکہ اتباع رسول پر ہے تو یہود و نصارہ کو بھی کہا گیا کہ صرف دعوے کافی نہیں اتباع کرو اور آج اہل ایمان مسلمان بھی اگر دعویٰ کریں اللہ کی محبت کا تو اس دعوے کا ثبوت یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کریں اب اتباع میں دو باتیں سمجھ لیجئے ایک وہ سنتیں جس کو ہم مائکرو لیول کی سنت کہتے ہیں بہت ساری سنتیں ہیں خوشبو لگانا بھی سنت ہے مسواک کرنا بھی سنت ہے سر پر ٹوپی رکھنا بھی سنت ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا یا دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے وغیرہ وغیرہ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں لیکن بڑی قیمتی ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن ایک میکرو لیول کی سنت ہے پوری زندگی کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر رہا ہے لیکن جو اصل سنت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر عمل نہ کرے تو یہ ممکن ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل قابل قبول نہیں ہوگا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا تھی اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا قرآن 3 مرتبہ یہ بات بتاتا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله وہی اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا یعنی قرآن دے کر اور دینی حق کملی کوڈ آف لائف مکمل نظام زندگی اسلام دے کر لیظهره على الدین كله تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل سسٹم آف لائف پر، نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ بات تین مرتبہ قرآن میں آئی ہے اور یہ مشن اسٹیٹمنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ کا. یہ مقصد بعثت ہے آپ کو بھیجے جانے کا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ الصف کی آیت نمبر 9 میں یہ الفاظ آئیں. تو یہ کام تھا جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا، یہ مقصد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا. اور اس زمین میں آپ نے دو بنیادی کام کیے. نمبر ایک، اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت آپ نے پیش کی. سورہ یوسف آیت نمبر 108، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا مشن ہے، یہ میری مستقل سنت ہے، 23 برس کی سنت ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. یہ پہلا بنیادی کام. نمبر دو، صرف دعوت نہیں بلکہ اللہ کا دین چاہتا ہے کہ اس کے احکامات کو بالفعل نافذ کیا جائے تاکہ لوگوں کو انصاف میں اثر آ جائے. چنانچہ دوسرا بنیادی کام، مستقل کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سورہ الشورى آیت نمبر 15 میں الفاظ، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل کو قائم کر کے دکھا. 23 برس میں یہ مستقل سنتیں آپ کو ملیں گی، دونوں، دعوت دین، اقامت دین. اسی کے لیے آپ نے تجارت چھوڑی، اسی کے لیے آپ کے گھر میں فاقے آئے، اسی کے لیے آپ کو مجنون، دیوانہ، ساحر اور کذاب کہا گیا، اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا، آپ 3 برس تک قید کیے گئے شعبہ ابی طالب کی وادی میں، اسی کے لیے آپ کے مقدس صحابہ کی جماعت میں سے 259 صحابہ کو شہید کیا گیا، اسی کام کے دوران آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے احد کے میدان میں، اسی جد و جہد کے دوران طائفی گلیوں میں آپ کو لہولہان کیا گیا، اسی کام کی وجہ سے آپ کی 2 بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاقیں دی، اسی کام کی وجہ سے آپ کو اپنا شہر مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، اسی کام کے دوران بدر بھی آیا، احد بھی آیا، احزاب بھی آیا، پھر فتح مکہ بھی ہے. اور قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں، جعل حق ودحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. یہ سب سے بڑی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ سے محبت ہے تو رسول کے نقش قدم پر چلو، خوشبو بھی لگاؤ، مسواک بھی کرو، توبہ کا اہتمام بھی کرو، بہت مبارک. لیکن 23 برس کی مستقل سنت، دعوت دین، اقامت دین، یہ کرو تو اللہ کی محبت کا دعویٰ صحیح قرار پائے گا، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. دعوت اللہ کے حوالے سے بہت عمدہ کتاب ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، دعوت اللہ ہی اس کا موضوع ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کس کام کے لیے بھیجا گیا، اس پر بھی ایک بڑا عمدہ کتابچہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. ان دونوں کتابچوں کا انشاءاللہ ٹرانسلیشن بھی آپ کو انگلش میں مل جائے گا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا دعویٰ ہے، فتبعونی، میرے فوٹ اسٹیپس کو فالو کرو، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا. تم چلے تھے اللہ سے محبت کرنے، اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخش دینے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھیر لیں، روگردانی کریں اطاعت سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا کفر کرنے والوں. کیا مطلب؟ جو دعویٰ کرے اللہ کو ماننے کا، اس کے رسول کو ماننے کا، لیکن اطاعت نہ کرے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو عملی اعتبار سے وہ کفر کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ 32 آیات مکمل ہو گئیں کہ جس میں جیسے کہ عرض کیا گیا تمہیدی اعتبار سے گفتگو آ رہی تھی نصارہ کے ضمن میں، ان کے عقائد کا بین سطور، بٹوین دی لائنز رد کیا گیا ہے. اب آیت نمبر 33 سے لے کے آیت نمبر 63 تک دوسرا آپ کہہ لیجئے کہ ایک خطاب ہے، دوسری ایک گفتگو ہے جو ابتدائی 10 رکوعوں کے درمیان آ رہی ہے. 9 ہجری میں ایک ڈیلیگیشن نصارہ کا وفد آیا تھا نجران کے علاقے سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شدید بھی ان کی رہی. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے برے اور باطل عقائد کا رد بھی فرمایا اور ان کو بالکل چپ ہو جانے پر مجبور بھی کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے حق قبول کر کے نہ دکھایا. بہرحال اس وفد سے جو گفتگو ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس ضمن میں قرآن کا تبصرہ اور ہدایات، فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا، منتخب فرما لیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران، عمران کے گھر والوں کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر. عمران اصل میں تاریخ میں دو گزرے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک حضرت مریم سلام علیہا کے والد. تو فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم اور آل عمران کے گھر کو، یعنی ان کے عمران کے گھر والے کو چن لیا تمام جہان والوں پر. ذریتم بعضها من بعض، وہ اولاد کے بعض بعض کی، اور انہیں میں پھر نبوت کا سلسلہ بھی اللہ نے جاری فرمایا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد نوٹ فرمائیے کہ حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر آئے گا، پھر اس کے بعد زکریہ علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آئے گا، اس لیے کہ جب زکریہ علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی اہلیہ بھی بوڑھی اور مانج ہو گئی تھی، اس وقت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے زکریہ علیہ السلام کے سامنے. اور یہ ساری بنیاد کیوں کھڑی کی جا رہی ہے؟ آگے پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر آئے گا بغیر والد. یہ ربط ہے اس سلسلہ کلام. اب پہلے ذکر مریم سلام علیہا کا. اذ قالت امراۃ عمران، یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ جو میرے بطن میں ہے میں نے تیری نظر کیا آزاد کرتے ہوئے، وقف کرتے ہوئے، فتقبل منی، سو تو مجھ سے قبول فرما لے اس کو. اب یہ عمران کون ہے؟ حضرت مریم سلام علیہا کے والد. ان کی والدہ نے جب وہ حاملہ تھی یہ نظر مانی کہ جو اولاد میرے یہاں ہوگی اس کو میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، یہ نظر انہوں نے مان لی. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. فلما وضعتھا، پھر جب انہوں نے انہیں جنم دیا، ان سے مراد حضرت مریم سلام علیہا، جب انہوں نے، ان کی والدہ نے انہیں، حضرت مریم کو جنم دیا، قالت ربی انی وضعتھا انثا، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے تو جنم دیا ہے ایک لڑکی کو، ایک بچی کو. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو انہوں نے جنم دیا، اس لیے کہ لڑکیاں زیادہ جو ہے کارآمد نہیں ثابت ہوں گی اس اعتبار سے کہ ان کو بالکل وقف کر دیا جائے دین کے اعتبار سے. ہاں لڑکوں سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے، ان کے ذہن میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا کہ بیٹا ہوگا تو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی، اللہ نے بیٹی عطا فرما دی. وليس ذكر كالأنثى، اور نہ ہوتا لڑکا اس لڑکی جیسے، جو لڑکی یعنی حضرت مریم سلام علیہا اس خاندان کو عطا کی گئی، کوئی لڑکا ان جیسا نہیں ہو سکتا تھا. ان کا ذکر آگے چل کر آئے گا کہ ان کو اللہ نے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، مراد ہے کہ جہان والوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی حضرت مریم سلام علیہا. تو وليس ذكر كالأنثى، اور نہ ہوتا لڑکا اس لڑکی جیسا. وإني سميتها مريم، اب وہ ان کا بیان ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، اور اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. فتقبلها ربها بقبول حسن، تو انہیں ان کے رب نے اچھی طرح قبول فرما لیا. وأنبتها نباتا حسنا، اور ان کو پروان چڑھایا، ان کی پرورش فرمائی عمدگی کے ساتھ. وکفلها زکریا، اور ان کو سپرد کر دیا گیا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت مریم کے خالو تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، تو ان کی زیر تربیت دیا گیا حضرت مریم سلام علیہا کو، تاکہ وہ ان کی دینی اعتبار سے تربیت کرے، پروان چڑھائیں. اور ظاہری بات ہے یہ خالو ہیں تو خالہ کے گھر میں بھی رہیں گی، اس اعتبار سے بھی مزید ان کو استفادے کا موقع مل سکے گا زکریا سلام حضرت زکریا علیہ السلام سے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں آتے، یہاں محراب سے مراد ہماری وہ مسجد والی محراب نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ عبادت گاہ کے ساتھ کچھ حجرے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے آج کل ائمہ کے لیے، مؤذن حضرات کے لیے، تو وہ حجرہ جو عبادت کے لیے مخصوص ہو. تو جب زکریا علیہ السلام حجرے میں آتے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے. عام طور مفسرین نے لکھا کہ بے موسم کے پھل آ جایا کرتے تھے ان کے پاس، آم کا سیزن نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، تو آم آ گیا، یہ زیادہ مشہور آئے ہیں. لیکن زیادہ بہتر آئے کیا ہے کہ علم و حکمت کی باتیں ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دی. نبوت عورتوں کو تو دی نہیں گئی، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کی باتیں جاری فرما دی. اور آگے سوال کر رہے ہیں حضرت زکریا، قال یا مریم انا لکی ہذا، انہوں نے سوال کیا اے مریم جی تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو ظاہری بات ہے کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلچسپی یہ پھلوں وغیرہ میں تو زیادہ نہیں ہو سکتی، علم اور علم پر مبنی باتوں اور حکمت کے موتیوں میں ان کو زیادہ دلچسپی ہوگی، تو زیادہ بہتر رائے یہی ہے کہ ان کی زبان مبارک پر اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کو جاری فرما دیا تھا. تو حضرت زکریہ سوال کر رہے ہیں، انا لکی ہذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. اب جب یہ دیکھا زکریہ علیہ السلام نے کہ بہرحال ان پر وحی تو نہیں آتی اور ایسا خاص ان کے ساتھ معاملہ ہے، تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بغیر اسباب کے بھی جو چاہے کسی کو عطا فرما دے. فوراً دعا کی، ہنالک دعا زکریہ ربہ، وہیں اسی وقت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا فرمائی، قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا فرما. اولاد مانگی اللہ سے، طیبہ پاک اولاد جو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. فنادت الملائکہ، تو نے آواز دی فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ حجرے میں کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں. مراد ہے اللہ کے کلمے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تقریباً ہم عصر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام قریبی بالکل ساتھ ساتھ ہی ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام نے تصدیق فرمائی اللہ کے کلمے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے کلمے سے مراد کیا ہے، اس کا ذکر آگے چل کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ضمن میں انشاءاللہ آ جائے گا. وہ سیدہ، اور سردار، وہ حسورہ، اور نفس کو قابو میں رکھنے والے، وہ نبی من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوں گے. یہ ان کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. قال ربی انا یکون لی غلام، زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، اور جبکہ مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور میری عورت بانج ہے. قال، اللہ نے فرمایا، کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے. ہم انسان اسباب کے پابند تو ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے. تو اللہ اس بڑھاپے میں بھی، جبکہ تم بوڑھے ہو، ہماری بیوی بانج ہو چکی ہے، اللہ عطا کرنے پر قادر ہے تمہیں اولاد. قال ربی اجعل لی آیا، انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے. قال آیتک ان لا تکلم الناس، فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم لوگوں سے گفتگو نہیں کرو گے، ثلاثۃ ایام، تین دن تک، الا رمضا، مگر اشارے سے، مطلب گفتگو کرنے کی سکت نہیں رہے گی تم میں، الا کہ اشارے سے کوئی گفتگو ہو جائے تو ہو جائے. تو یہ علامت ہوگی کہ اب بیٹا پیدا ہوا چاہتا ہے. وذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، وسبح بالعشی والابکار، اور اس کی تسبیح کرو صبح و شام کے اوقات میں. اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس سے بندے کو سہارا لینا چاہیے، اور اللہ نعمت عطا فرمائے تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. اس کے بعد پانچویں رکوع شروع ہو رہا ہے، حضرت مریم سلام علیہا کی فضیلت کا اس میں بیان ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر آئے گا، اور ان کے معجزات اور ان کی دعوت کا بھی ذکر آئے گا. فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو جو فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفا کی، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، وطہرا کی، اور تمہیں پاک فرمایا، وصفا کی علی نساء العالمین، اور تمہیں برگزیدہ فرمایا، بزرگی عطا فرمائی، بلند مرتبہ عطا فرمایا تمام جہان والوں کی عورتوں پر. یہ قرآنک ورژن ہے حضرت مریم سلام علیہا کے بیان کے ضمن میں، کہ اللہ نے تمہیں چن لیا، اللہ نے تمہیں پاک فرما دیا، اور جہان والوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی. ایک ورژن بائبل کا ہے جس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہیں تو حضرت مریم سلام علیہا پر برے الزامات لگائے گئے، کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جبرائیل، جن کو ہولی گھوست کہا گیا، ان کا کچھ تعلق قائم کر دیا گیا حضرت مریم سلام علیہا کے ساتھ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہیں وہ تثلیث اور ٹرینیٹی کا بدترین عقیدہ گھڑا گیا کہ گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن، خدا ماں اور بیٹا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ بائبل ہے تحریف شدہ، ایک ورژن وہ ہے، ایک ورژن قرآن کریم کا ہے. انسان خود فیصلہ کر لے کہ حق کس میں لکھا ہوا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کر جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم، ان اللہ صفاکی، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، وطہرکی، اور تمہیں پاک فرما دیا، وصفاکی علی نساء العالمین، اور تمہیں چن لیا، مرتبہ عطا فرما دیا تمام جہان والوں کی عورتوں پر. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تم اپنے رب کی فرمانبرداری اختیار کرو، وسجدی اور سجدہ کرو، ورکعی مع راکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر وحی کرتے ہیں. یہ بھی آپ کی صداقت کی دلیل ہے کہ اتنے سینکڑوں برسوں پہلے کے حالات اور واقعات آپ کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ علم آپ کو اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا. وما كنت لديهم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ يلقون اقلامهم، جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے قرآن نازی کرنے کے لیے. ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات توڑ ڈال دی تھی حضرت مریم کی والدہ کے دل میں کہ ان کو مقرر کر دیا جائے گا، وقف کر دیا جائے گا دین کی خدمت کے لیے. اب جب یہ پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت کے اعتبار سے بھی بہت نیک بنایا، نیک سیرت بنایا، سیرت اور سیرت دونوں کے اعتبار سے. تو جو ہیکل، جو عبادت گاہ تھی، اس میں جو بھی آپ کہہ لیجئے پادری ہوں گے، مذہبی لوگ ہوں گے، ہر ایک کی چاہت ہوگی کہ اس عورت، اس بچی کی پرورش ہم کریں. اب قرآن اندازی سے مسئلہ طے ہوا، قلم پانی پر ڈالے گئے، تو جس کا قلم رک جائے گا پانی پر اور ڈوبے گا نہیں، وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تھا کہ جو رک گیا، اور انہوں نے پھر ان کی پرورش فرمائی. تو وما کنت لدیہم، اے نبی آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ یلقون اقلامہم، جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے قرآن دازی کے لیے. ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی ان میں سے پرورش کرے گا. وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ یختصمون، جبکہ وہ باہم اختلاف کر رہے تھے کہ کون اس کی پرورش کرے گا، کفالت کرے گا، تربیت کرے گا. بہرحال تو یہ سب کچھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے عطا فرمایا. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر بین السطور میں ذہن میں رکھیے. نجران کا وفد موجود ہے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کیسے پیدا ہو گئے، اور مختلف باتیں گھڑ رکھی تھی اس وقت کے عیسائیوں نے بھی، ان کا رد ہو رہا ہے، اور اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہو رہا ہے کہ بغیر والد کے معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اسی زمن میں پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر آ گیا کہ جب زکریا علیہ السلام بوڑھے، ان کی اہلیہ بانج تھی، تو معجزانہ طور پر ان کی پیدائش ہوئی. وہی اللہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرما رہا ہے. فرمایا اذ قالت الملائکہ، یاد کرو جو فرشتوں نے کہا، یا مریم اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اپنے اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، وسلام علیہا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں صاحب عزت، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوں گے. تو یہ بشارت دی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ضمن میں حضرت مریم سلام علیہا کو. اور ابن مریم کہہ کے یہود و نصارہ دونوں کا رد کیا جا رہا ہے. یہود نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ناجائز طور پر ان کی پیدائش ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا بھی رد، اور نصارہ کا بھی رد کہ وہ ابن اللہ کہتے تھے خدا کا بیٹا، معاذ اللہ ان کا بھی رد ہو گیا، نہیں ابن مریم ہے. یکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ گفتگو کریں گے لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور پختہ عمر میں بھی، ومن الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. ماں کی گود میں کا نام یہ ہوا ہے کب، جب لوگوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی کہ اے مریم تمہارے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا، تو فاشارت الی، سورہ مریم آیت نمبر 30 میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا حضرت مریم سلام علیہا نے. لوگوں نے کہا کیسے کلام کرے گئے تو باقی گود میں ہے، قال انی عبداللہ، وہ پکار اٹھے عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. سورہ مریم آیت 30 میں اس کا ذکر ہے کہ ماں کی گود میں بھی بول اٹھے، یہ تو معجزانہ بات ہے، بڑی عمر میں بات کریں گے اس میں کیا ربط ہے. تو نوٹ فرما لیجئے، کہل پختہ عمر کو کہتے ہیں. مزید نوٹ فرمائیے، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پختہ عمر 40 برس کی ہے. سورہ الاعقاف کی آیت نمبر 15 میں الفاظ حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنتن، جب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ گیا اور ہو گیا 40 برس کا. ایک بندہ مومن کا ذکر ہے، اس کی دعا کا ذکر ہے، سورہ اعقاف آیت نمبر 15 میں, تو پختہ عمر 40 برس کی. یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ پختہ عمر میں بھی کلام کریں گے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اٹھا لیے گئے تھے 33 برس کی عمر میں, 33 ایئرس, وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور پختہ عمر کو پہنچیں گے اور اس بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے لوگوں سے. یہ اشارہ ہے قرآن میں, تفاصیل صحیح احادیث میں موجود ہیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, اور لوگوں سے گہوارے میں یعنی ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں کلام کریں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. قالت, انہوں نے کہا, ربی اے میرے رب, انا یکون لی ولد, میرا بیٹا کیسے ہوگا, ولم یمسسنی بشر, اور کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء, اللہ نے فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہے پیدا فرماتا ہے. اذا قضى امرا, جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے, فانما یقول کن فیکون, یقول له کن فیکون, وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتے. اللہ کے لیے ایک عیسیٰ کیا, 1000 عیسیٰ پیدا کرنا کیا مسئلہ ہے, کن فیکون ہو جائے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے. مزید عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور وہ ان کو سکھائیں گے کتاب اور حکمت, وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, یہاں پر واو بیانیہ تسلیم مانا جائے گا, تسلیم کیا جائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, عیسیٰ علیہ السلام سکھائیں گے انہیں کتاب اور حکمت, یعنی التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, تورات اور انجیل. کتاب سے مراد احکامات جو کہ تورات میں ہیں, اور حکمت و دانائی یہ انجیل میں, بڑے عمدہ وعظ اور نصیحت کے خطبات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل میں, انجیل میں. تو یعلمہ الکتاب والحکمہ, اور ان کو سکھائیں گے کتاب اور حکمت, والتورات والانجیل, یعنی تورات اور انجیل. ورسول اللہ بنی اسرائیل, اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوں گے. اب یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صاف قرآن کہتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول. یہی بات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ملتی ہے, نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی مل جاتی ہے ہمیں, کہ جتنے انبیاء علیہ السلام رہے بنی اسرائیل کی طرف, وہ مخصوص طور پر بنی اسرائیل کی طرف تھے. اور بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں کہ آئی ہیو بین سینٹ فار دا لاسٹ شیپ آف دی اسرائیل, میں اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام, ان کا لقب ہے نا, ان کے گھرانے کی گشودہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ الفاظ اب بھی موجود ہیں کہ کسی غیر اسرائیلی عورت نے کہا کہ ہمیں نصیحت اور باس کیجئے, کہا کہ نہیں, میں اسرائیل کے گھرانے کی گشودہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور پھر گوسپل آف برناباس جو کہ بینڈ رہی کرسچن ورلڈ میں, اس لیے کہ وہ ان کی عقائد کے خلاف جاتی ہے اور صحیح تعلیمات کو پیش کرتی ہے, اور اس کی تعلیمات کی مطابقت ہے قرآن سے. اس میں آپ کو تفصیل ملے گی, چیپٹر نمبر 17, چیپٹر نمبر 43, چیپٹر نمبر 87, چیپٹر نمبر 91, ان میں تفصیل آپ کو ساری ملے گی کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں بنی اسرائیل کی طرف, اور وہ جب آئے گا وہ کون, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دی موسٹ ایڈمائربل, یہی ترجمہ عربی میں بنے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے. گریک میں فاکلیت, جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. یہ گوسپل آف برناباس میں آپ کو تفصیل ملے گی ساری, کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں, وہ جب آئے گا تو تمام انسانیت کے لیے ہوگا. سورہ انبیاء آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ قرآن کے الفاظ, جس کی کنفرمیشن آج بھی بائبل کے نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں مل جاتی ہے. رسول اللہ بنی اسرائیل, وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے. رہا آج ہمیں عیسائیت, وہ ایک کرسچن, وہ ایک مشنری مذہب دکھائی دیتا ہے, تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے 300 برس کے بعد سینٹ پال نے ٹرینیٹی تسلیس کا عقیدہ شامل کیا, کفارے کا غلط عقیدہ شامل کیا, اور ان بنیادوں پر عیسائیت کو پروموٹ کیا اور اس کو ایک مشنری مذہب بنا دیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام فقط بنی اسرائیل کی طرف تھے, غیر بنی اسرائیل کی طرف ان کی دعوت نہیں تھی. وہ فقط اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انسانوں کے لیے. ورسولا الى بنی اسرائیل, اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہیں. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, اب وہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے. اب 5 معجزات کا ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے, 4 عملی معجزات ہیں, 1 علمی معجزہ. یہ بھی نوٹ فرمائیے, معجزہ کیا ہے, جو عاجز کر دے, ایسی خرق عادت, خلاف معمول بات صادر ہو جائے نبی کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے, کہ دیکھنے والے جان لے کہ یہ انسانی کام نہیں ہو سکتا. اور معجزہ رسولوں کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے, جس کو دیکھ کر ایمان قبول کرنا آسان ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن ہوتا اللہ کے اذن سے ہے. نمبر دو، یہ نوٹ فرمائیے معجزے کے متعلق، ہر دور میں جس دور جس شے کا چرچا رہا اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات اللہ نے رسولوں کو دیے تاکہ لوگوں کو خاموش کرا دیا جائے، عاجز کر دیا جائے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب، میڈیکل سائنس، یہ طب یونانی وہ اپنے عروج پر تھا، تو اس جیسے نہیں، اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزے دیے گئے تاکہ لوگوں کو سمجھنا اور دعوت عیسوی کو قبول کرنا آسان ہو جائے. فرمایا اب ان کے معجزوں کے ضمن میں، انی قد جئتکم بآیت من ربکم، میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. انی اخلق لکم من الطین کیحتی الطیر، میں تمہارے لیے مٹی گارے سے پرندے کسی صورت بناتا ہوں. فانفق فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. معجزہ رسول کا ذاتی اختیار نہیں، اللہ کی عطا ہوتا ہے. نمبر دو، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو، اور نمبر تین کوڑھی کے مریض کو، برس کے مریض کو. نمبر چار، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، یہ علمی معجزہ، اور تمہیں بتا دو جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں تدخیرون فی بیوتکم، اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. ان فی ذلک لآیت لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. یہ معجزات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. نوٹ فرمائیے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ، ان کے یہ معجزات بھی ہے ہی معجزہ، ان کا آگے چل کے ہم پڑھیں گے رفع آسمانی وہ بھی معجزانہ، دنیا میں دوبارہ تشریف آوری وہ بھی معجزانہ، اور دجال کے مقابلے کے لیے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کھڑا کریں گے، یہ بھی سراسر معجزہ ہوگا. ذہن میں رکھیے اس چیز کو. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں اپنی سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. بَلْ أُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں. اس کے دو مفاہیم ہیں، ایک حرام کی گئی، آگے چل کے ہم ذکر پڑھیں گے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی، ناخن والے جانور، کچھ جانوروں کی چربی حرام کر دی گئی تھی ان پر. نمبر دو، کچھ انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی. من مانی شریعت، یوم سبت جو کہ عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس میں انتہائی غلو کی طرف گئے، اتنا غلو کیا کہ مریض کے لیے دعا بھی نہیں کرتے تھے. یہ من مانی چیز حرام کر لی. تو یہ فرما رہے عیسیٰ علیہ السلام نے، اس لیے آؤں لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ تمہارے لیے بعض چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئیں. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو. اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی. فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. تمام رسولوں کی یہی دعوت رہی، تقوی اللہ کا، اطاعت میری رسول کی. اللہ میرا تمہارا رب ہے، ہر رسول نے عبادت کی دعوت دی، صراط مستقیم کی دعوت دی. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بیٹے بھی نہیں معاذ اللہ، اور خود خدا بھی نہیں معاذ اللہ. یہ تمام باتیں رد کر رہی ہیں ان کے باطل عقائد کا، کہ جو ان نجران کے عیسائیوں کے ذہنوں میں موجود تھی. اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی، خاص طور پر یہود کے علماء پر انہوں نے نکیر کی، کیا تم حرام خوریاں کرتے ہو، کیا تم سود خوریاں کرتے ہو، کیوں اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتے، تمہاری حالت تو ان مقبروں کی ہے جن پر اوپر سے سفیدی چونا پھیر دیا گیا ہو، نظر آ رہا ہے کہ کچھ کلر ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہڈیاں ہوں گی، چورا چورا ہوگا. تو بڑے تمہارے جبے کبے ہیں، بڑے تمہارے ڈیل ڈول ہیں، بڑی تمہاری چودراٹے ہیں، لیکن تم حرام خوریاں کرتے ہو، سود خوریاں کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، لوگوں کو دین کی صحیح تعلیم نہیں دیتے، اللہ کی تعلیمات میں تم نے تحریف کر رکھی. جب یہ باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی تو ان کے مفادات پر ضربے پڑی، تب انہوں نے مخالفت شروع کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہاں تک کہ آگے ذکر آئے گا بھی، یہود کے علماء نے عیسیٰ علیہ السلام پر مرتد کے فیصلے لگا دیے، فتوے لگا دیے، ان کے معجزات کو جادو کہا، اور کہا کیونکہ جادو کفر ہے، یہ مرتد ہے، اور مرتد ہے تو اس کو قتل کیا جائے، معاذ اللہ. روبی حکومت تھی، اس کے گورنر کے کان اس میں یہ چیزیں بھر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سولی چڑھانے کے لیے پوری پلاننگ کی یہود کے علماء نے، اس حد تک وہ گئے ہیں. اس پیریڈ کے دوران جبکہ ان کا کفر ظاہر ہو رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اس کو دیکھیے. فرمایا کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کفر محسوس کیا، قالا تو انہوں نے پکارا، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. قال الحواریون، حواریین نے جو ان کے ساتھی تھے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد بھی انا مسلمون، اور گواہ رہیے کہ ہم فرما برداروں میں سے. اب نوٹ فرمائیے، عیسیٰ علیہ السلام پکارے میرا مددگار کون ہے، اور حواریین کیا جواب دے رہے، ہم اللہ کے مددگار ہیں. بظاہر اگر الگ الگ کسی بات ہے لیکن تضاد نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیوں پکار رہے تھے، اللہ کے دین کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے. رسولوں کو ذاتی کام نہیں ہوتا جو اپنے ساتھیوں کو پکاریں گے اس کے لیے، اللہ کے دین کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے. تو من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون اللہ کی طرف، وہ کہہ رہے ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ، بات ایک ہی ہے. تو اللہ کی مدد کیا ہے، اسی مقام سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کے دین کی مدد. عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی مدد کے لیے پکارا، حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار، اللہ کے مددگار سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا. اور نوٹ فرمائی کہ اہم مضامین قرآن کریم میں کم از کم دو مرتبہ آتے ہیں، یہی بات تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ سورہ الصف کی آخری آیت، آیت نمبر 14 میں انشاءاللہ. اور وہاں اللہ ہم سے کہیں گے، اہل ایمان مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، مراد اس کے دین کی جد و جہد کرنے میں شامل ہو جاؤ. مزید اس میں نوٹ فرمائیے کہ اسلامی جماعت کیسے وجود میں آتی، ایک پکارنے والا کھڑا ہو کر پکارتا ہے، اور جو اس کی پکار سے متفق ہوتے ہیں وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، جڑتے چلے جاتے ہیں. جماعت سازی کا یہ واحد طریقہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت، بیعت سمتعات، ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت سننے اور ماننے کی. ایک شخص کھڑا ہوگا پکارے گا، جو متفق ہے وہ ہاتھ پر بیعت کرے، جمع ہو جائے اس کے ساتھ، جماعت وجود میں آ جائے گی. یہ اوپر سے نیچے آتی ہے بات. عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ منتخب کر کے پریزیڈنٹ کو اوپر لاتے ہیں، پسند نہیں آئے تو دو سال کے بعد ہٹا بھی دیں گے اس کو. کنسسٹنسی نہیں رہتی ایسی جماعت میں، ایسی آرگنائزیشن میں. اسلامی جماعت کا جو ڈسپلن ہے وہ بیعت سمتعات کی بنیاد پر اوپر سے نیچے آئے گا، جو قرآن سے ثابت، سنت رسول سے بھی ثابت. آپ نے خود بیعت لی، سنن نسائی میں آپ کی 10 اقسام کی بیعتوں کا ذکر ہے، حدیث سے بھی ثابت. آپ کے اقواز خلفائے راشدین کی خلافت بیعت کی بنیاد پر جو ہے وہ قائم ہوئی، منعقد ہوئی. اس کے بعد امت میں جتنی تحریکیں دین کے لیے اٹھی، تمام کی تمام تحریکیں بیعت سمتعات کی بنیاد پر وجود میں آئی. تو یہ واحد طریقہ ہے ہمارے دین میں کہ ایک شخص کھڑا اور اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرے، جو قرآن، سنت، حدیث، عمل صحابہ، آثار صحابہ اور امت کے متواتر عمل سے ثابت ہے. قال من انصاری الی اللہ، انہوں نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. قال الحواریون، حواریین نے ان کے ساتھیوں نے جواب دیا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد بھی انا مسلمون، اور گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں. اس کے بعد ان کی بڑی پیاری دعا، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا بما انزلتا، ہم اس پر ایمان لائے جو تُو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، سو تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے، شامل فرما دے. ومکروا ومکر اللہ، اور ان لوگوں نے چال چلی، مکر کیا، ومکر اللہ، اور اللہ نے تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. اب یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے جس کا ذکر اگلے رکوع میں بھی آ رہا ہے، کہ یہود نے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دلوانے کی کوشش کی اپنی دانش، اور وقت کے رومی گورنر کے کان دھر دیے، اور اس نے اپنی فوج میں سے چند سپاہیوں کو بھیجا، اور حواریین میں سے ایک نے بغاوت کی. لیکن نوٹ فرمائیے کہ یہ تفصیل نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں، صرف گاسپل آف برناباس میں تفصیل ملتی، جس کے متعلق رائے یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اولین حواریین میں سے کسی ایک حواری کی ترتیب شدہ ہے، اور اس میں کئی صحیح باتیں لکھی ہوئی ہیں. تصدیق کے عقیدے کا رد، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اس کا اثبات، خدا نہیں تھے اس کا وغیرہ وغیرہ، اس لیے وہ کرسچن ورلڈ میں بینڈ رہی. 20ویں صدی کے آغاز میں پریس آزاد ہوا تو مارکیٹ میں اویلیبل ہو گئی، اب اردو انگلش دونوں میں اس کے ترجمے اویلیبل ہیں. اس میں تصویر ملتی کہ ایک جو حواری تھا اس نے غداری کی، اس نے کہا میں جس کو کہوں کہ استاد 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 تو سمجھ لینا وہی عیسیٰ ہے. وہ حجرے میں چلا گیا، عیسیٰ علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے، باہر آیا بتانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بدل دی اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. اور عیسیٰ علیہ السلام جو عبادت کر رہے تھے، فرشتے ان کو آسمان کی طرف لے گئے. اس کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے. اس کی شکل ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام جیسی. جب اس کی شکل ایسی ہو گئی تو بقیہ حواریین پکارا استاد استاد استاد، سپاہی اس کی طرف لپکے، اس کو پکڑا اور اس کو سولی دے دی. لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ ظاہری ڈیل ڈول کے اعتبار سے وہی شخص لگ رہا تھا جس نے غداری کی تھی، لیکن شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی. سورہ نساء میں اس کا ذکر آئے گا، ولکن شبہ لہم، کہ ان کے لیے شبہ میں ڈال دیا گیا معاملہ. بھائی اگر یہ چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے تو جسم ان کا کہاں گیا؟ اور اگر یہ دھڑ اس شخص کا ہے اس کا چہرہ یا وہ خود کہاں چلا گیا؟ یہ شبے میں وہ لوگ مبتلا ہیں آج تک. حقیقت کیا ہے وہ قرآن اگلے رکوع میں اس کی بات بیان کر رہا ہے. یہ تصویر فقط گوسپل آف برناباس میں ہمیں ملتی ہے. اب چھڑا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلند کیے جانے کا ذکر ہے، ان کی موزانہ پیدائش کے دن میں ایک اور دلیل دی گئی ہے، اور جو نجران کا وفد تھا اس سے مباہلہ، یہ مناظرے کی ایک اگلی فارم ہے مباہلہ، اس کا ذکر آئے گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی کہ آؤ ہم اللہ کے حضور اس بات کی دعا کر لیں کہ جو حق پر نہیں ہے وہ ہلاک کر دیا جائے. یہ ذکر آئے گا انشاءاللہ چھڑے رکوع میں. فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا، ورافعک الیہ اور تمہیں اپنی طرف بلند کر لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. یہاں ذرا سی وضاحت ضروری ہے، اس لیے کہ اسی مقام کو قادیانیوں نے استعمال کیا، اور غلام عبد قادیانی لعنت اللہ علیہ اس نے بھی استعمال کیا اپنی جھوٹی نبوت کے دعوے کے لیے. اب دیکھیں یہاں پہ لفظ متوفی کا، ایک لفظ عربی کے اعتبار سے وفا یوفی، اس کے معنی ہوتے ہیں پورا پورا دینا. یہ آ رہا ہے آیت نمبر 57 میں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ انہیں پورا بدلہ دے دے گا. یہ وفا یوفی. ایک ہے توفا یتوفا جو یہاں پر موجود ہے، متوفی کا توفا یتوفا، اس کے معنی پورا پورا لے لینا. یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، مثلا شعور لے لینا، نیند میں روح قبض کر لینا، موت تو نہیں جاتی نا پانی، نیند میں روح قبض کر لینا، یہ الفاظ آئے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 60 اور سورہ زمر آیت نمبر 42 میں، نیند میں روح قبض کر لیا جانا، اس کو بھی لے لینے کے معنی میں لیا جاتا ہے. پھر یہ جو توفع توفع ہے، ایک اور معنی جان لے لینا، اور کامل اطلاق اس کا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، جان اور روح سمیت لے لینا، یہ کام اطلاق ہے عیسیٰ علیہ السلام پر. متوفی کا، میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا. نمبر دو ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف بلند کر لوں گا. ارفع اردو میں بھی استعمال کرتے بلند، صرف جب رفع آئے گا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو بلند کرنا نان فزیکل انداز میں. چنانچہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں الفاظ ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان لائے جو علم والے، یرفع اللہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. یہ نان فزیکل بلند کرنا ہے. لیکن جب رفع کے ساتھ الہ آ جائے، جیسا انگلش میں جانتے ہیں کہ پریپوزیشن ایڈ کرنے کے نتیجے میں الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، گیو اپ روک دینا، لک انٹو کسی شے میں، انویسٹیگیشن کرنا کسی معاملے میں، تو پریپوزیشن کے ایڈ کرنے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. رفع کے ساتھ جب الہ آئے گا اس کے معنی ہوتے فزیکلی بلند کر لیں. تو یہ دونوں باتیں گواہی دے رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کامل طور پر اٹھا لیا گیا. یا عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا، ورافعک الیہ اور تمہیں اپنی طرف بلند کر لوں گا, دیٹ از فزیکلی, ومطہرک من الذین کفروا اور تمہیں پاک کر دوں گا یعنی بچا لوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی یہود, وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی انہیں ان کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا اوپر رہیں گے قیامت تک کے لیے. اب اس کو ایک تو اس انداز سے سمجھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں کی پٹائیاں ہوتی رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیواؤں کے ہاتھوں, 70 عیسوی میں پٹائی ہوئی روم کے بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں یہود کی, 20 صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی مارے گئے. آج بھی اگر اسرائیل میں یہود کی کوئی ریاست موجود ہے تو وہ بھی امریکہ اور برطانیہ کی آشیرواد کی وجہ سے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہے. اور آخری ایک نقطہ جو کہ بہت ہی شاذ ہے اس زمن میں کہ تمہاری اتباع کرنے والوں کو کفر کرنے والوں پر غالب رکھوں گا قیامت کے دن پر, ایک نقطہ اس میں پاسبل یہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو آئیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت, لیکن اہل ایمان کے لیڈر بھی ہوں گے, اہل ایمان آپ کی قیادت میں آگے بڑھیں گے نا, کفار سے جنگ کریں گے خصوصاً یہود سے, تو اس وقت جو اہل ایمان آپ کی پیروی کر رہے ہوں گے ان کو بھی اللہ بقیہ انسانیت پر غلبہ عطا فرما دے گا کیونکہ دین غالب ہوگا بالآخر انشاءاللہ تعالی. تو قیامت تک کا یہ معاملہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا یہ ایک انداز سے, اور بعد میں جب وہ واپس آئیں گے تو ان کی پیروی کرنے والے کفر کرنے والوں پر غالب رہیں گے قیامت تک. تم میں لئے مرجعکم پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے, فاحکم بینکم پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا, فیما کنتم فیہ تختلفون اس بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے, فاما الذین کفروا پھر بس جن لوگوں نے کفر کیا, فاعذبہم عذابا شدیدا تو انہیں سخت عذاب دوں گا, فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں, وما لہم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب کانٹراسٹ کے طور پر کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کا ذکر, وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ عطا فرما دے گا, یہ وفا ہے بدلہ دے دینا پورا پورا دے دینا, اللہ لا يحب الظالمين اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں فرماتا, ذلك نتلوه عليك من الآيات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر یہ آیات پڑھتے ہیں, والذکر الحکیم اور حکمت بھرا ذکر یعنی قرآن اس کی تلاوت ہم آپ پر کرتے ہیں, ان مثلا عیسی عند اللہ کمثل آدم بے شک اللہ کے نزدیک عیسی علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے, خلقہ من تراب اللہ نے انہیں تخلیق فرمایا مٹی سے, ثم قال له کن پھر انہیں کہا کہ ہو جا, فیکون وہ ہو گئے ان کی تخلیق مکمل ہو گئی. یہ رد ہو رہا ہے عیسائیت کا, اگر عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہو گئے اس بنیاد پر تم ان کو خدا کا بیٹا یا خدا کی خدائی میں شریک کر رہے ہو تو آدم علیہ السلام زیادہ حقدار ہے, وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے. بالکل نہیں, جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. مزید ایک دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کی نگاہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے, تو نوٹ فرمائیے لفظ عیسیٰ بھی قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے اور لفظ آدم بھی قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے. الحق میں ربک حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فلا تکن من الممترین پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا, فمن حاجک فی پس جو آپ سے اس بارے میں جھگڑے, من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا, فقل تو آپ فرما دیجئے کہہ دیجئے, تعالو آؤ, ندعو ابناءنا وابناءکم ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تم اپنے بیٹوں کو, ونساءنا ونساءکم اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو, وانفسنا وانفسکم اور ہم خود آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ, ثم نبتہل پھر ہم التجا کریں اللہ سے دعا کی, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر ٹھہرائیں جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لعنت, یعنی کہ اس بات کی اللہ کے حضور دعا رکھ دیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نادل ہو جائے, اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. اور یہ خاص معاملہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی, اسے ہمارے فقہا اب اس کے قائل نہیں ہیں, شاذ رائے ہے بعض فقہا کی لیکن اکثر کی کہ اب ایسا معاملہ نہیں, کیوں, وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, براہ راست اللہ کے ساتھ معاملہ تھا. تو یہ نجران کا وفد آخری کیل ان کے تابوت میں ٹھوک دی گئی. آ جاؤ کھڑے ہوتے میدان میں, ہم اپنے گھر والوں کو لاتے تو اپنے گھر والوں کو لاؤ, اور اللہ سے کہیں اللہ جو جھوٹا اس پر لعنت نازل فرما دے. جب اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کو اہل بیت کو لے کر آئے تو جو نورانی چہرے ان لوگوں نے دیکھے تو ان کے پادری جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سچے لوگ ہیں, ان کے چہرے بتا رہے ہیں, اور ہمت نہیں ہوئی ان کی اور واپس چلے گئے. دعوت قبول نہیں کی واپس چلے گئے. دعوت اس لیے بھی قبول نہیں کی, ذکر آئے گا انشاءاللہ, کہ ان کو روم کی سلطنت اور اس کی حکومت سے خراج ملتا تھا, بلکہ یوں کہ یہ کچھ نذرانے ملتے تھے, تو کہا کہ اگر ان کی دعوت قبول کر لے تو نذرانے ختم ہو جائیں گے. یہ شہر رکاوٹ بن گئی مال کی محبت, بارہ ہمت نہیں ہوئی. ان ھذا لھو القصص الحق, بے شک یہی سچا بیان ہے, حق ہے. وما من الہ الا اللہ, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وان اللہ لھو العزیز الحکیم, اور بے شک اللہ تعالی ہی غالب حکمت والا ہے. فان تولوا, پھر اگر وہ پھر جائیں روگردانی کر لیں منہ موڑ لیں, فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, تو بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. یہاں کے جیسے کہ میں نے عرض کیا آیت نمبر 33 سے لے کے اس مقام تک آیت نمبر 63 تک, 63 آیت نمبر تک یہ سلسلہ تھا جو نجران کا وفد آیا تھا اس سے گفتگو کے ضمن میں. اب چار رکوع آ رہے ہیں جس میں اہل کتاب کو براہ راست دعوت دی جا رہی ہے مجموعی اعتبار سے. یہود بھی اس میں شامل ہوں گے, غالب جو ہے خطاب وہ نصارہ کے اعتبار سے ہے, لیکن عمومی اعتبار سے اب ان کو دعوت حق دی جا رہی ہے. اب جو سادہ رکوع آ رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو دعوت کا ایک بڑا اہم اصول ابتدا میں بیان ہوگا, اس کے بعد یہود و نصارہ کو ان کی غلط کاریوں پر متنبع کیا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے نسلی تعلق کی بنیاد پر تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا اللہ کی نگاہوں میں جب تک کہ ان کی پیروی نہ کرو. فرمایا قل یا اہل کتاب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے, وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ, ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, ولا نشرک به شیئا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے. فإن تولوا, پھر اگر وہ لوگ پھر جائیں, فقول اشہدوا بأننا مسلمون, تو کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلم یعنی فرما بردار ہیں. یہاں بہت عام اصول دعوت کا, اہل کتاب اور اہل ایمان میں بہت فرق ہے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے, لیکن دعوت تو دینی ہے. دعوت کا بڑی اصول مشترکہ نکات سے گفتگو شروع کی جائے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے خدا اور خدا کا بیٹا معاذ اللہ, اور ہم اہل ایمان اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, ہم ان کے رسول تک کو مانتے ہیں. اتنا شدید اختلاف, لیکن قرآن نے کہا کہ اگر ایک یا دو باتیں بھی مشترکہ ہیں اس سے دعوت شروع کرو. آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک, وہ کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائیں. یہ دعوت کا اصول ہے. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اختلافی امور سے دعوت شروع کی جاتی جس سے کبھی اتفاق پیدا ہی نہیں ہو سکتا, افہام و تفہیم ہو ہی نہیں سکتی, اتحاد ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہاں ایک دو باتیں فقط مشترک ہیں تو قرآن کہہ رہے اس سے شروع کرو دعوت. یہاں ہمارے 95 سے زیادہ پرسنٹ مسائل متفق علیہ ہیں, متفقن علیہ ہیں, اگریڈ اپون ہیں, لیکن نہیں. بڑے بڑے پوسٹر چھپیں گے اختلافی مسائل کے نام پر, بڑی بڑی کانفرنسز ہو جائیں گی, ہم نے فلاں مسلک والوں کو اس مسئلے پہ شکست سے فاش دے دی. یہ 3 دن کی کانفرنس کا حاصل ہے یہ اعلان, انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز ادا نہ کرنے والا اگر میرا اپنا بھائی بھی ہے تو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن کسی نے میرے برابر میں آ کے نماز کسی دوسرے مسلک کے طریقے کے مطابق ادا کی تو لڑنا شروع کر دیتا ہوں. یہ ہے ہمارا حال. اور یہاں اہل کتاب سامنے شدید ترین اختلافات, ایک بات مشترک ہے, اسی سے کلام شروع کر. یہ ہے نقطہ جو دعوت کا یہاں پر آیا. اور یہ جو فرمائے کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ جو کہ عیسائی تھے, انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول ہم نے کیسے رب بنا لیا؟ فرمایا کہ تمہارے علماء تمہیں کہتے تھے جو کچھ بھی یہ کرو تو مان دیتے, بولا ہاں, یہ نہ کرو تو رک جا دیتے, کہاں, بولے یہ تو رب بنانا ہے. ان کی من مانی شریعت تم نے اختیار کر لی تھی رب کی شریعت کے مقابلے میں. تو یہی تو رب بنانا ہے کسی کو. اسی طرح اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو حاکم مانا جا رہا ہے جو کہ طاغوت ہوگا, تو یہ گویا اس کو رب بنا لینا. اسی ربوبیت کا دعویٰ فرعون نے کیا تھا. سورہ نازعات آیت نمبر 23, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ تو ربوبیت ہے. نہیں, سروری زیبا فقط الدات بے ہمتا کو ہے, حکمرائی کو ہی باقی بتانے آزری. اس اللہ کے سوا کوئی رب نہیں, اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ پھیر لیں, فَقُولَ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلم ہیں, فرما بردار. اس کے بعد یہود نصارہ کو تنبیہ, یا اہل کتاب, اے اہل کتاب, لم تحاجون فی ابراہیم, تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑے کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی, اور تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہودیت کے نعرے بلند کرتے ہو, عیسائیت کے نعرے بلند کرتے ہو, تو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تو برسہ برس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی, تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کی سینکڑوں برس کے بعد نازل ہوئی, تو کیوں ان پر یہودیت اور نصرانیت کے فتاوی لگاتے ہو, چسپہ کرتے ہو باتیں؟ پھر مزید اس میں تاکید, ہاں انتم ہا اولا, ہاں یہ تم ہی تو ہو, ہاں جج تم فی ما لکم بھی علم, کہ تم نے اس بارے میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم ہے, کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات وغیرہ, چلو اس میں تو تم کچھ جھگڑا کرو, تمہارے سامنے کی باتیں. فلیمہ تو حاجون فی ما لیس لکم بھی علم, تو اس بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ تم یہودی نصرانیت کی بات کرتے ہو, وہ سینکڑوں برس کے بعد ہے, ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس کے بعد, تو ان کے بارے میں کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ ان پر یہ باتیں کیوں چسپہ کرتے ہو یہودی یا نصرانی تھے؟ واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی, ولیکن کان حنیفا مسلما, یکسوئی اختیار کرنے والے فرما بردار تھے, مسلم تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تینوں گروپس کا رد ہو گیا, یہودی بھی نہیں تھے یہود کا رد, نصرانی بھی نہیں تھے نصارہ کا رد, مشرکین میں سے نہیں تھے مشرکین کا رد. کیا تھے؟ حنیف مسلما, یکسو ہو کر ایک اللہ کی بندگی کرنے والے. ان اول الناس ابراہیم الذین تبعوه, بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ قربت ابراہیم علیہ السلام کی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی. یہ تو تم دعوے کر رہے ہو کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے یہ, وہ نسلی بنیاد پر کسی کا کوئی رتبہ نہیں, اصل شے اتباع, پیروی, جو ان کی پیروی کر رہا ہوں ان کے قریب. وہذا النبی, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں؟ یہ طریقہ ابراہیمی پر ہیں. سورہ حج کی آخری آیت, ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے والد ابراہیم کے طریقے پر ہو. اور طریقہ ابراہیمی کیا ہے؟ صرف دعویٰ نہیں, عمل. البقرہ آیت 131, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, جب ان کے رب نے کہا ان سے کہ جھک جاؤ, انہوں نے فرمایا کہ میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو تمام جہان والوں کے رب کے سامنے. یہ طریقہ ابراہیمی, جھکا دینا. تو جو جھکا ہوا اللہ کے سامنے, جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کر رہا ہے, وہ ان سے قریب ہے. وہذا النبی, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, والذین آمنوا, اور وہ بھی جو ایمان لائے, واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ ایمان والوں کا کارساز. اصل شے اتباع, اللہ سے محبت ہے. ہم نے پڑھا آل عمران آیت 31 میں, رسول اللہ کا اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ سے محبت ہے, جامع ترمذی کی حدیث نوٹ فرمائیے, من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی. تو یہ محبت کے دعوے, یہ عملی ثبوت مانگتے ہیں, چاہے اللہ کی محبت ہو, چاہے ابراہیم سے تعلق کا دعویٰ ہو علیہ السلام, یا رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع شرط لازم ہے. واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ اہل ایمان کا کارساز ہے. ود طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم, اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں. وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون, اور وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور وہ شعور نہیں رکھتے اس بات. یا اہل کتاب, مزید ان کو پرزور دعوت دی جا رہی ہے, یا اہل کتاب, اے اہل کتاب, لما تکفرون بآیات اللہ, تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ وانتم تشہدون, حالانکہ تم گواہ ہو کہ رسول برحق, کلام برحق, بشارات تمہاری کتابوں میں, تو جانتے بوجھتے چھپا رہے ہو, انکار کر رہے ہو. یا اہل کتاب, اے اہل کتاب, لما تلبسون الحق بالباطل, تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ بدتمون الحق وانتم تعلمون, اور کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.